أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. سورة قریش اور سورة الماعون کی تلاوت کی گئی ہے، اور سورة قریش کی تلاوت کے بعد میں نے تکبیر بھی پڑھی ہے. سورة زحا سے لے کر کے سورة ناس تک مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر سورت کے اختتام پر یا سورت کے شروع میں اللہ اکبر کہنا، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، صرف اللہ اکبر کہنا، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سنت اور مستحب ہے نماز میں نہیں، نماز کے باہر جب آپ تلاوت کریں قرآن پاک کی. اس وجہ سے آپ نے سنا ہوگا قاری جو حضرات ہوتے ہیں، یہ چھوٹی سورتوں کے شروع میں کیا کرتے ہیں، دوسرے سورت سے ملاتے وقت میں قاری عبد الباسط صاحب کی قرات آپ نے سنی ہوگی، دیگر قاریوں کی، تو وہ لوگ تکبیر کہہ کے دوسرا سورہ شروع کرتے ہیں یا تکبیر کہہ کے خط اختتام کرتے ہیں. تو تکبیر چاہے شروع میں کریں یا آخر میں کریں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنت کہا ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، موسم گرما اور موسم سرما، شتاء اور صیف، شتاء کے معنی سردی کا موسم، صیف کے معنی آتے ہیں گرمی کا موسم، تو موسم سرما اور موسم گرما میں سفر کرنے کو ان کے لیے مانوس، ان کو مانوس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا، یہ مطلب بنتا ہے اس کا. قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا. اور موسم سرما اور موسم گرما میں ان کا سفر، وہ لوگ سفر سے مانوس ہو جائیں، قریب ہو جائیں، اس کے لیے ہم نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا. بعض مفسرین اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو الفت دی، محبت دی، اور عادت بنا دی ان کی اللہ تعالیٰ نے موسم سرما اور موسم گرما میں سفر کرنے کی، تو اس عادت کے شکریہ میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. آگے سے اس کا تعلق جوڑ کر کے پوری آیت کا، تھوڑا سا عربی گرامر کے اعتبار سے ترجمہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو بعض لوگوں نے پچھلی آیت سے اس کا ترجمہ جوڑا ہے، پچھلی سورت سے، اور بعض مفسرین نے اگلی والی آیت سے اس کا ترجمہ جوڑ کر کے بیان کیا ہے. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سات چیزوں میں قریش کو فضیلت عطا فرمائی. بڑی فضیلت یہ ہے کہ قریش میں سے میں ہوں، حضور نے فرمایا انی من ہوں، میں قریش میں سے ہوں، یہ قریش کی فضیلت ہے. اور نبوت جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے خاندان قریش میں دی، مجھے نبوت دے کے، یہ قریش کا اعزاز ہے، فضیلت ہے اس کی. اور قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمزم کی پلانے کی ذمہ داری سونپی، وہ توفیق عطا کی اللہ نے، وہ فضیلت بھی ان کو حاصل ہے. اور قریش نے سات یا دس سال تک اللہ تعالیٰ کی ایسے موقع پر عبادت کی جب روئے زمین پر کوئی خالص توحید کا نام لیوا نہیں تھا. اصحاب فیل کے واقعے کے پیش آنے کے بعد میں 7 سال تک یا 10 سال تک بتوں کو چھوڑ دیے تھے قریش, صرف اللہ ہی کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. کیونکہ اس موقع پر یاد ہوگا آپ حضرات کو, میں نے ذکر کیا تھا کہ جس وقت وہ حملہ ہو رہا تھا عبد المطلب اور سرداروں نے 360 بت اندر رکھے ہوئے, کوئی بھی اندر نہیں گیا, باہر دروازے کے پاس سمٹ کے اللہ کو یاد کر کے چلے گئے تھے. اس کے بعد بھی اللہ ہی سے دعائیں کرتے رہے, بعد میں پھر شرک میں مبتلا ہوئے. تو قریش کو یہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی کہ ایسے موقع پر جبکہ خالص توحید پوری دنیا کے اندر نہیں پائی جا رہی تھی, عیسائیوں میں بھی تھی توحید لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرک ہو رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو شریک کر دیے تھے, یہودیوں میں بھی مختلف خرافات پیدا ہو گئی تھی. تو خالص توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے قریش تھے اس زمانے میں چند سالوں کے لیے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریش کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے نام پر اللہ نے سورت نازل فرمائی. پھر آپ نے یہ سورت تلاوت فرمائی, ایلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف. بڑا اکرام کی بات ہے کسی بھی خاندان کا قبیلے کا نام قرآن میں آ جائے, بہت ہی بڑی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے معزز خاندان, انبیاء معزز خاندانوں میں سے ہوتے ہیں, نسب حسب خاندان شرافت کے اعتبار سے انبیاء اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ چنتے ہی ان کو اسی میں سے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ میں سے بنو ہاشم کو چنا, بلکہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا اور کنانہ میں سے بنو ہاشم کو چنا, بنو ہاشم میں سے قریش کو چنا, قریش میں سے مجھے چنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نسب کے بارے میں بھی تفصیلات ذکر فرمائی ہیں. بعض موقع پر آپ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ حضور کا نسب 11-13 پشتوں تک تو بالکل محفوظ ہے. پھر بعض نسب بیان کرنے والوں کے متعلق آپ نے فرمایا کہ بعض نسب بیان کرنے والوں نے غلط بیانی سے کام کیا ہے, کذب النسابون, آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اس لیے مفسرین جو ہے آپ کا نسب نامہ تو بیان کرتے ہیں کہاں تک, بنو کنانہ تک, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مضر بن کنانہ, یہاں تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ مشہور بھی ہے, آپ نے بیان بھی فرمایا ہے. پھر بنو کنانہ سے عدنان تک, اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے, یہاں گڑبڑی ہوئی ہے, تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ نسب بیان کرنے والوں نے تھوڑی غلط بیانی کی ہے. تو اس لیے مفسرین اس میں تردد میں ہیں کہ کون سا صحیح ہے, آپ نے نہیں بیان فرمایا صراحت کے ساتھ, اس لیے بعض احتیاط کرتے ہیں, جب آپ نے خاموشی اختیار کی تو ہم کیوں بیان کریں. لیکن ہے لکھا ہوا, تاریخی کتابوں میں بھی ہے, نسب کی کتابوں میں موجود ہے. تو عدنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو عدنان حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک کا نسب ہے موجود. اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک لکھا ہوا ہے تاریخی کتابوں میں, دیگر مذہب کی کتابوں کے اندر بھی. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک لکھا ہوا ہے تاریخی کتابوں کے اندر. تو اس طریقے سے حضور کا نسب لکھا ہوا تو ہے, یہ فضیلت کی بات ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نسب کے محفوظ ہونے کی دلیل بھی ہے, لیکن اب کتنا پختہ ہے تاریخی روایات ہے, اس لیے علماء اس میں احتیاط کرتے ہیں. بہرحال قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر مخاطب کر کے اور ان کے متعلق کچھ احوال بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ عادی ہو گئے تھے موسم سرما میں اور موسم گرما میں سفر کرنے کے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ انتظام ہو گیا تھا. عرب کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ دیکھنے والے ابھی بھی دیکھیں گے تو آپ چار طرف سے پہاڑیاں ہیں, ریگستانی علاقہ, پانی بالکل کم, درخت وغیرہ گھاس واس بالکل کم. تو جب پانی کا انتظام صحیح نہیں ہے, درختوں کا انتظام صحیح نہیں ہے, تو غلے اناج کیسے ہوگا؟ تو رہنا بڑے مشقت کی بات تھی عرب کے اندر, بالکل مکہ مکرمہ کے اندر. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہے تھے, تو اس موقع پر انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار وادی غیر ذی ذرا کے اندر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسی وادی ہے جہاں پر گھاس پھوس کا نام و نشانی نہیں ہے، پانی وغیرہ بھی کے انتظام نہیں ہے یہاں پر. پھر دعا کی کہ پروردگار یہاں رہنے والوں کو امن بھی عطا فرمائیے، یہاں رہنے والوں کو رزق بھی نصیب فرمائیے. حضرت ابراہیم نے چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے امن بھی دیا، پورے حرم کا من دے دیا اللہ نے، اور پھر مکے والوں کو وہ رزق دیا اللہ نے کہ آج تک وہ فراوانی چل رہی ہے. اور دنیا میں ہر طرح کا ہر قسم کا پھل وہاں ہوتا ہے، ہر جگہ سے وہاں پھل آتا ہے، اور اس زمانے میں بھی آتا تھا جبکہ ان کے پاس میں کوئی اسباب نہیں ہے بظاہر، اس شہر کے اندر مکہ شہر کے اندر کوئی اسباب نہیں ہے ظاہری اعتبارات سے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب فراہم کیے. چنانچہ ہاشم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں جو آتے ہیں آپ کے پرداداؤں میں، انہوں نے تجارت کے لیے اپنے قریبی لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ بھائی ہم لوگ اگر ایسے یہاں کے اعتبار سے کچھ کمانے دھمانے کی فکر کریں گے تو ہونے والا نہیں ہے، سفر کریں گے تو برکت ہونے والی ہے. تو چنانچہ ان لوگوں نے طے کیا کہ سفر کرو، چنانچہ تجارت کے لیے سفر کرتے بھی ہم لوگ بھی سفر کر کے آئے ہیں، اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کے آئے ہیں. کیوں آئے سبھی جانتے ہیں کہ مقاصد ہر ایک کے الگ الگ ہیں. تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ یمن کا علاقہ گرم ہے، یہاں جب سردی رہے گی یمن چلے جائیں گے، سفر وہاں آسان ہوگا، اور شام کا علاقہ سرد ہے، یہاں جب گرمی رہے گی وہاں چلے جائیں گے. تو گرمی کے موسم میں یہاں جب سخت گرمی ہوتی تھی مکے میں، وہ لوگ ملک شام چلے جاتے تھے ٹھنڈے علاقے میں، وہاں جا کے تجارت کرتے تھے، اور جب مکے میں سخت سردی ہوتی تھی تو ملک یمن چلے جاتے تھے، وہاں گرمی ہوتی تھی. تو یہ تجارت کی تجارت بھی ہو جاتی تھی اور بدن کو راحت بھی مل جاتی تھی، اور اس کے عادی ہو گئے تھے لوگ. اور ان کے ساتھ خاص فضیلت کی بات یہ تھی کہ قریش کے خاندان کے ساتھ رہتے کہاں پر تھے یہ لوگ، مکے میں. مکے میں کیا سب سے فضیلت والی چیز تھی؟ بیت اللہ. بیت اللہ ایسی فضیلت والی چیز ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے عظیم الشان، دنیا کا سب سے عظیم الشان گھر ہے وہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل توجہات تجلیات وہاں پر پڑتے ہی رہتی ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں حدیثوں میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر آسمانوں پر ایک گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو فرشتوں کے لیے بنایا گیا. زمین پر جو گھر ہے لوگوں کے لیے ہے وہ، اور جو آسمانوں میں گھر ہے بیت المعمور جس کا نام ہے، وہ فرشتوں کے لیے بنایا گیا ہے. اور بالکل اگر اس کے اوپر چلا جائے سیدھا کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں جائے آسمانوں پر، تو بیت المعمور آئے گا. بیت المعمور سے اوپر جائیں گے تو عرش الہی ہے، تو وہ عرش کے بالکل نیچے کی جگہ ہے کعبۃ اللہ. تو عرش کی جو تجلیات ہے وہ کعبے پر پڑتے رہتی ہیں مستقل. تب اندازہ لگائیے آپ کتنا معظم گھر ہے وہ اللہ کا. اور جب سے دنیا میں انسان آیا ہے اس وقت سے بنا ہوا ہے وہ، اور جب سے اس کی عبادت ہو رہی اس جگہ عبادت ہوتی ہے اللہ کی. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حج کیا ہے اسی جگہ کا، فرشتوں نے ان کو وہ جگہ بتائی. حضرت آدم علیہ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، ملاقات ہوئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کہا کہ حج کر کے آ رہا ہوں اللہ کے گھر کا، روایتوں میں یہ لفظ ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی کعبۃ اللہ کا حج کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا ہے جو کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم نے بالکل اثر نو نہیں بنایا، نئے ابتدا سے نہیں بنایا. طوفان نوح کے موقع پر اس کے اوپر مٹی پڑ گئی تھی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مٹی آ گئی تھی، گرد و غبار آ گیا تھا، وہ نیچے چھپ گیا تھا، پھر بھی ابھری ہوئی جگہ تھی وہ. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ملا کہ اس ابھری ہوئی جگہ کو اور ابھاریے، جو اس کی بنیادیں ہیں اس کو مضبوط کیجیے. چنانچہ قرآن پاک میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ آیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ستونوں کو بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، جو ستون نہیں تھے ان کو بنا رہے تھے، ایسا نہیں ہے، ستون تو موجود تھے وہاں پر، انہیں کو بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو حضرت ابراہیم کا نام بانیان کعبہ میں سے آتا ہے کیونکہ ان کے زمانے سے زیادہ رواج ہوا، شیوع ہوا، انہوں نے دوبارہ اس کی تعمیر کی. تو حضرت ابراہیم نے بھی تعمیر کی. جتنے پیغمبران اعظام آئے ہیں کہا جاتا ہے کہ سب نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، کعبے کو یہ شرف حاصل ہے اور اس جگہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے ہیں. اتنی عظیم جگہ ہے کہ انبیاء جیسے مقدس ہستیاں ہمیشہ آتے رہے ہیں وہاں پر، اولیاء کا مرکز ہے وہ، اور وقت کے زمانے کے قطباء کا، ابدال کا، صلحاء کا مرکز ہے. تجلیات الہی مستقل وہاں پر پڑتے رہتی ہیں، انوارات کی بارشیں ہوتی ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. تو ایسی جگہ رہنا بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو اس گھر کی برکت سے قریش کی فضیلت ثابت تھی پوری دنیا کے اوپر. پوری دنیا کے لوگ قریش کا اکرام کرتے تھے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ لوگ کعبے کے پاس رہتے تھے، مشرک لیکن پھر بھی عزت ہوتی تھی. عیسائی لوگ بھی ان کی عزت کرتے تھے، یہودی بھی ان کی عزت کرتے تھے. کیوں؟ اللہ کے گھر کے پاس رہتے ہیں. اور زمزم جیسی دولت ان کو نصیب تھی. زمزم بہت بڑی چیز ہے. جن نے فرمایا ہے کہ وہ غذا بھی ہے، پانی کا پانی بھی ہے، زمزم غذا بھی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرم آئے تھے اسلام کی دعوت کے لیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے لیے آئے، تو بالکل ابتدائی زمانہ تھا. اس موقع پر کھانے پینے کا انتظام کسی کے پاس جا کر ہی ہو سکتا تھا. اور شروع شروع ابتدائی زمانے میں یہ کہنا کہ میں مسافر ہوں، اس کو بولنا پڑتا تھا کہ کس مقصد سے آئے ہیں. تو مقصد بولنے میں ان کو یہی تھا کہ میں آیا ہوں محمد سے ملاقات کے لیے، تو لوگ سیدھا بھگا دیں گے یا ماریں گے ان کو. تو ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا، وہ خاموشی سے وہیں پڑے رہتے تھے کعبۃ اللہ کے پاس میں، تاکہ لوگوں کو یہ احساس رہے کہ کوئی کعبے وغیرہ کے طواف کے لیے آیا ہے. وہیں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی پیتا تھا اور کوئی چیز تھی نہیں میرے پاس، وہ میرے لیے غذا بھی تھا وہ میرے لیے پانی بھی تھا. کہتے ہیں کہ وہ پی کر اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ میرے پیٹ پر بلیں پڑ گئی تھی. اللہ نے ایسا انتظام کیا اس کے اندر کہ پانی کا پانی بھی تھا، خوراک کی خوراک بھی تھی. وہ ما اس زمزم لما شریب لہو، حدیث میں آتا ہے ما اس زمزم لما شریب لہو، جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے. فضیلت کی بات ہے کسی کے پاس ہو تو اس مقصد کے لیے، چونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا ہے، حضور کی بات کوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. تو یہ دو خاص فضیلتیں قریش کو حاصل تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سفر آسان کر کے سفر کا عادی بنا دیا ان کو. تو یمن بھی جایا کرتے تھے، ملک شام بھی جاتے تھے. ملک شام کے اندر اور ملک یمن کے اندر ہندوستان سے اور خلیج ممالک سے ضروریات کی پوری سامان کی چیزیں آ جاتی تھی، وہ خرید کر لا لیتے تھے. پھر دوسری بات یہ ہو گئی تھی کہ یمن میں اور ملک شام کے اندر تجارتی منڈیاں زیادہ بڑھ گئی، تو وہاں سے مال پھیر کر جدہ آنے لگ گیا تھا. تو جدہ سے ان کو اور زیادہ فراوانی حاصل ہو گئی. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کے لیے راستے کھل رہے تھے روزی کے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس کے شکریہ میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. جس گھر کے طفیل میں تم کو کچھ مل رہا ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرو. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کو بھوک میں روزی عطا کی، بھوک میں کھلایا، وآمنہم من خوف اور ان کو امن عطا کیا خوف سے. دو چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے. ایک تو پیٹ کا انتظام کیا، روزی کا انتظام. کسی بھی جگہ آدمی کو آرام سے رہنا ہے، بے فکری سے رہنا ہے، تو دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ کسی قسم کا خوف نہ ہو، نہ چھن جانے کا خوف ہو، نہ ڈاکوؤں کا خوف ہو، نہ کسی کے مارنے کا خوف ہو، نہ سوال جواب کا خوف ہو. وآمنہم من خوف، یہ دونوں چیزیں اللہ نے ان کو عطا کی تھی. روزی کا مسئلہ حل ہو گیا تھا اور خوف نہیں تھا ان کو. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے پورے عرب کا ماحول کیا تھا، لوٹ مار، قتل، غارت گری اور ڈاکہ زنی، لوگوں کو لوٹ لینا، قافلوں کو لوٹ لینا. یہ لوگ صرف انہیں حرمی ان کہہ دیتے تھے، میں حرم سے ہوں. قریش والے صرف اگر اتنا ہی جملہ بول دیتے تھے کوئی ان کے قریب بھی نہیں آتا تھا، یا یہ کہہ دیتے کہ ہم اہل حرم میں سے ہیں تو ان کے قافلے کے قریب کوئی نہیں آتا تھا. اتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا. تو ایک تو ان کو اللہ نے رزق کا انتظام فرمایا، اور دوسرے خوف سے امن عطا کیا. تو اس کے شکریہ میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے رب کی عبادت کرو. علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے مقابلے میں بندے کی جانب سے عبادت کا مطالبہ ہے. اللہ کی نعمت کے مقابلے میں عبادت کا مطالبہ ہے. جتنی اللہ کی نعمت ہوگی بندے کو اتنا ہی عبادت میں لگا رہنا چاہیے. اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت کی ناشکری کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں ہیں ان کو بھی چھین لیتے ہیں، اور اس نعمت کے جو نتائج ہیں وہ بھی چھین جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں رب کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو روزی کا انتظام بھی کیا جس نے تمہارے لیے اور دوسرے امن خوف سے امن بھی عطا کیا ہے. تو جو شخص عبادت کرے گا لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کی اس کی ذمہ داری لے لیں گے. گویا اس میں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم عبادت میں لگنے کے خوف سے یہ مت فکر کرو کہ کھلائے گا پلائے گا کون, عبادت کریں گے تو. آج بھی یہی سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ہم ہمیشہ مستقل نمازوں کے اندر رہیں گے, عبادتوں کے اندر رہیں گے, گشتوں کے اندر رہیں گے, دعوت میں جائیں گے, فی سبیل اللہ نکلتے رہیں گے اللہ کی راہ میں, تو پھر ایسی صورت میں کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ تو اللہ کرنے والا ہے. خوف امن, خوف سے بھی امن عطا اللہ کرتا ہے اور روزی کا انتظام بھی اللہ ہی کرتا ہے. اور اگر عبادت چھوٹ گئی تو پھر یہ دو چیزیں بھی چھوٹ جاتی ہیں. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة, قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک بستی والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا انتظام بھی کیا تھا اور بستی کو معمون بھی بتا دیا تھا, لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو وہ نعمتیں ان کی چھن گئی. اسی کی تفسیر ہے قرآن پاک میں دوسری آیت میں. تو عبادت اگر ہوگی تو روزی کا انتظام خود بخود ہوگا, عبادت اگر ہوگی تو بندہ محفوظ رہے گا, معمون رہے گا بلاؤں سے, مصیبتوں سے. چنانچہ اس سورۃ القریش کا محض تلاوت کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے, بہت بڑی برکت کا ذریعہ ہے. ابو الحسن قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ القریش کی تلاوت کرے گا وہ شخص مصیبت سے اور دشمن کے خوف سے محفوظ رہے گا. اور علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس کا کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے, مجھے فائدہ ہوا ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد میرے شیخ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ سکھایا تھا کہ کسی بھی مصیبت کے موقع پر, کسی بھی بلا کے موقع پر سورۃ القریش کی تلاوت کیا کرو. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس کا بارہا تجربہ کیا, کامیاب رہا. تو اس لیے سورۃ القریش دشمن کے خوف سے بھی, بلا کے موقع پر بھی, مصیبت کے موقع پر بھی, کسی قسم کی بھی پریشانی کے موقع پر تلاوت کرنا اور پڑھتے رہنا, ورد کرنا اس کا برکت کا ذریعہ ہے, فائدے کی چیز ہے یہ. سورۃ الماعون, سورۃ الماعون کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین, بتاؤ خبر دو, یا ارأیت کا ترجمہ هل تعرف, کیا تمہیں معلوم ہے, الذی یکذب بالدین, اس شخص کے بارے میں جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے, دین کو جھٹلاتا ہے. دین کے معنی جزا کے بھی آتے ہیں, جزا کا دن, اور دین کے معنی دین اسلام کے بھی ہیں. تو جو شخص دین کو یعنی دین اسلام کو جھٹلاتا ہو اس شخص کے بارے میں تمہیں معلوم ہے, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, فذالک الذی یدعو الیتیم, یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. جو روز جزا کا جس کو احساس نہیں ہے, جو قیامت کے دن کو نہیں مانتا یا جو دین اسلام کو نہیں مانتا ہے, وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے, یہ صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے, ترغیب نہیں دیتا. جو لوگ مستحق ہیں مستحقین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین, چنانچہ بربادی ہے, ہلاکت ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں, الذین هم یراؤون, وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں, ویمنعون الماعون, اور وہ برتنے کی معمولی چیزوں کو بھی نہیں دیتے ہیں لوگوں کو, یا وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. اس سورۃ الماعون کے اندر اللہ رب العزت نے تین بنیادی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے, بلکہ چار. ایک یہ ہے کہ بندہ حکمت نظریہ کے تحت میں ہر انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے, اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نتیجے کو پہچانے. دنیا میں آیا ہے تو دنیا کا نتیجہ کیا ہے, ادیان کا نتیجہ کیا ہے, دین کا نتیجہ کیا ہے, مذہب کا نتیجہ کیا ہے, یہ ساری چیزوں پر غور و فکر کرے. تو دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ دنیا میں غور و فکر کرو تو دنیا کا نتیجہ آپ کے سامنے نکل آئے گا, کہ یہاں اگر اچھے رہیں گے تو یہاں کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اچھا دینے والے ہیں, یہاں اگر برے رہیں گے تو پھر ایسی صورت میں نتیجہ برا سامنے آنے والا ہے. تو اگر کوئی اسی کا منکر ہو جائے کہ آخرت نہیں ہے, قیامت نہیں آنے والی ہے, دین اسلام کو ہی نہیں مانتا ہے, تو اللہ کے نزدیک وہ شخص مردود ہے, غیر مقبول ہے. تو جو شخص جس کے اندر فکر آخرت نہ ہو یا آخرت کا منکر ہو، عقیدہ ہی نہیں رکھتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کے نتیجے میں برے صفات پیدا ہو جاتے ہیں. تو کافرانہ صفات اور منافقانہ صفات، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس صورت کے اندر. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، بہت سارے کفار کے احوال اس سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں. وہ خاص طور پر مرنے والوں کے قریب جاتا تھا، جو لوگ مرنے کے قریب ہو جاتے تھے ان کے پاس جاتا تھا، جا کر کے ان لوگوں کو کہتا تھا کہ میں تمہارے مال کی مجھے وصیت کر دو تاکہ میں غریبوں کو یتیموں کو اس میں سے تقسیم کروں گا. مال لے لیتا تھا، غریب یتیم لوگ جب آتے تھے اس کے پاس میں تو ان کا حق نہیں دیتا تھا، مار کے دھکے دے کے بڑھا دیتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ ایک یتیم آیا ابو جہل کے پاس، کپڑے نہیں تھے بدن کے اوپر، کہنے لگا کہ میرا حق مجھے ادا کرو. کہنے لگا نکل یہاں سے. تو ابو جہل کے اطراف میں دیگر اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا مذاق اڑانے کا اچھا موقع ہے، بات بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں لا لیتے تھے. کہنے لگے محمد سے جا کے فیصلہ لا لے، محمد دیں گے کپڑے تجھے، کپڑے مانگ رہا ہے ابو جہل سے، محمد کے پاس جا وہ دیں گے. یہ بیچارہ اس میں تھا قسم پرسی کے عالم میں، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا کہ ابو جہل میرا کپڑے نہیں دیتا ہے، میرا مال نہیں دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آئے اس موقع پر، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مظلوموں کی حمایت ہمیشہ سے کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں آپ کی عمر مبارک غالباً 25 سال یا 35 سال کی تھی، اور نبوت کا زمانہ شروع نہیں ہوا تھا، یعنی وحی کا زمانہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، عرب کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کمیٹی بنائی تھی حلف الفضول کے نام سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں مکے کے اندر جو بھی مسافرین آئیں گے، مسافرین کو چھیڑا نہیں جائے گا، ان کے مال سے نہیں چھیڑا جائے گا، ان کی ذات سے نہیں چھیڑا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کو دفع کریں گے. چنانچہ بڑے بڑے سرداروں کو لے کر کے آپ نے کہا تھا کہ آپ بھی شریک ہو جاؤ، آپ بھی شریک ہو جاؤ، آپ بھی شریک. ایک انجمن بنائی حضور نے، کمیٹی بنائی. کمیٹی کا کام یہی تھا کہ وہ لوگ یہ دیکھ بھال کرتے تھے کون ظلم کر رہا ہے، ظلم کرنے کے والے کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے کہ تم نے اس کا حق مارا ہے، حق ادا کرو. تو اس صورت میں اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے ابو جہل کے پاس میں، آ کر کہنے لگے کہ اس کا حق ادا کرو. ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسے مان لی جیسا کہ آپ وہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کی بات مانا کرتا ہے. دوسرے سردار حیران ہو گئے کہ بھائی محمد کی بات اتنی آسانی سے کیسے مان لی. کہنے لگا کہ میں نے وہ چیز محمد کے ساتھ دیکھی ہے جو تم نہیں دیکھ سکے. محمد کے ساتھ ایک ایسا نیزہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں ذرا بھی حرکت کرتا تو ایسا لگ رہا تھا کہ نیزہ چھوٹ کے میرے پاس آ کے مار دے گا مجھے. بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیبی مدد اس طریقے سے بھی ہو جاتی تھی کہ دو تین واقعات ایسے ہیں ابو جہل کے ساتھ. ایک مرتبہ شیر کا واقعہ بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو جہل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس موقع پر بھی اس نے کوئی بدتمیزی کا معاملہ کیا تھا، تو آپ جب اسے بات کر رہے تھے تو وہ آپ کے دونوں طرف دو شیر دیکھ رہا تھا، اور اس حالت میں تھے کہ اس کو ختم کرنے پہ تھے وہ، اگر نہیں مانتا تو وہ لوگ حملہ کریں گے ایسا نظر آ رہا تھا. تو اس موقع پر بھی یہی بات پیش آئی، تو اس نے کہا کہ میں مان لیتا ہوں. فوراً یتیم کو جو ہے اپنے کپڑے نکال کر دے دیے اس کو. تو اس میں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ یتیموں کا حق ادا نہیں کرتے، ان کو دھکے دے دیتے ہیں، ان کے در پر جب آتے ہیں. تو یہ کافرانہ صفت ہے، یتیم کا حق ادا کرنا مومنانہ صفت ہے، یتیم کا حق ادا نہ کرنا یہ کافرانہ صفت ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھلانے پر ابھارتے نہیں. یہ صفت بھی جو ہے کفر کے نتیجے میں، قیامت کے انکار کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے، مسکینوں کا حق ادا کرنا. ایمان اچھے اوصاف پیدا کرتا ہے، کفر معاصی کے اوصاف پیدا کرتا ہے. کفر کی وجہ سے گناہوں کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، ایمان کی وجہ سے اچھے نیکیوں کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، خیر کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں. تو اسی کا نتیجہ یہ ہے، روزے دجاج کو چھٹلانے کا نتیجہ یہ ہے کہ مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتے لوگ. خود تو کیا دیتے، لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتے، خود تو کیا کھلائیں کسی مسکین کو، لوگوں کو یہ تک نہیں کہتے تھے کہ اس کا حق ادا کرو، اس کا کھانا اس کو دے دو، اس کو کبھی کھلا لیا کرو، یہ تک نہیں ہوتا. فویل للمصلین، چنانچہ خرابی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نمازوں سے غافل ہیں. یہ منافقانہ صفت کا بیان کیا جا رہا ہے اس میں منافقانہ صفت کو، کہ منافقین نماز تو پڑھتے تھے لیکن محض یہ بتانے کے لیے ہم بھی نماز پڑھنے والوں میں ہیں، ہم بھی نماز پڑھنے والوں میں ہیں، یہی بتانے کے لیے نماز ہوتی تھی ان کی اور کوئی. کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر اس ایمان اپنے آپ کا بتاتا ہے، ایمان کا مظہر ہوتا ہے، کفر کو چھپاتا ہے، دل کے اندر کفر ہوتا ہے، اپنے آپ کو مومن بتاتا ہے. الذین هم یراؤون، جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں. منافقین کی ایک صفت یہ ہے کہ نمازوں سے غفلت، منافقین کی ایک صفت ہے نمازوں سے غفلت. دوسری صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں. نمازوں سے غفلت کے تحت مفسرین نے بڑی عجیب و غریب باتیں بیان فرمائی ہے کہ بے وقت نماز ادا کرنا یہ بھی ریاکاری نمازوں سے غفلت کی علامت ہے، نماز کو قضا کرنا یہ بھی نماز سے غفلت ہے، اور نماز میں ٹھونگے مار کے نماز ختم کر دینا یہ بھی نماز سے غفلت ہے. بدعا نماز دیتی ہے، ہم فضائل اعمال میں مختلف کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ نمازوں سے جو غفلت ہوتی ہے، نماز کو خشوع اور خضوع سے نہ ادا کرنا یہ بھی نماز میں غفلت ہے. خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک ہے نماز سے غفلت اور ایک ہے نماز میں غفلت. یا یہ کہہ لیجئے نماز میں سہو، سہو ہو جانا یہ ثابت ہے، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کروایا ہے امت کے سامنے مسائل آنے کے لیے. تو نماز میں بھول ہو جانا کسی چیز کی یہ معذور ہے انسان، لیکن اس قسم کی بھول ہو جانا کہ نماز میں ہی بندہ نہ رہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. ایک نماز میں بھول ہو جانا اپنے ذہن کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے، وہ چل جاتا ہے انسان ہونے کے اعتبار سے، لیکن ایک طبعی طور پر کسی جگہ دھیان ایسے نکل جائے کہ نماز کے احوال ہی پتہ نہ ہو، کون سی رکعت چل رہی ہے، یہ بری بات ہے. یہ نماز سے غفلت کے اندر آتا ہے، اور نماز سے غفلت پیدا، نماز کے اندر خشوع خضوع کا نہ ہونا اس زمانے کی ایک عام بیماری ہے، اور عام بیماری پیدا ہوتی ہے ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے. نماز کے لیے اندر خشوع اور خضوع آنے کے لیے ظاہری اسباب بھی پیدا کرنا چاہیے. ظاہری اسباب کے تحت علماء نے کافی تفصیلات بیان کی ہیں، مختصر ذکر کرتا ہوں میں، کہ آپ طہارت بالکل اطمینان سے صحیح طریقے سے ادا کریں، طہارت بھی آپ کی مکمل طریقے سے صحیح ہو، وضو بھی آپ کا مکمل صحیح طریقے سے ادا ہو، خشوع اور خضوع سے طہارت مکمل اطمینان سے ہو، قطرات وغیرہ کی جو بیماریاں ہیں زمانے کے اعتبار سے اسے مکمل طور پر آدمی مطمئن ہو جائے، پھر وضو بھی آدمی اطمینان سے کرے، دعاؤں کے اہتمام سے کرے، اور گناہوں کے جھڑنے کے استحضار کے ساتھ کرے، وضو کے جو فوائد ہیں ان کو ذہن میں لا کر کے وضو کرے، دعا کا بھی اہتمام کرے شروع و آخر میں، پھر اس کے بعد نماز سے قبل کی جو سنتیں اس کو ادا کرے. قبلیہ سنتیں دربار میں الہی میں آنے سے پہلے بندے کو جو ہے جسم بنا دیتے ہیں، بندے کا ذہن بن جاتا ہے، اعضا کے اندر سکون آ جاتا ہے، ایک قسم کا وقار آ جاتا ہے، تمکنت پیدا ہو جاتی ہے، سنجیدگی آ جاتی ہے. پہلے قبلیہ سنتیں، پہلے کی سنتیں پڑھنے کا وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل بناتے تھے کہ جب آپ اللہ کے دربار میں سب کے ساتھ مل کر حاضر ہو جانے کے قابل ہو جائیں تو قبلیہ سنتوں کا اہتمام ہو. پھر اس کے بعد میں جب امام کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہو جماعت کے ساتھ میں، اگر زور سے قرأت ہو رہی ہے، جہری قرأت ہو رہی ہے، تو الفاظ کی طرف دھیان ہو، جہاں نگاہ رہنا ہے وہاں نگاہ رکھے. اگر خود ہی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے کم از کم اس کا احساس ہو، قرأت کیا ہو رہی ہے، تسبیحات کیا ادا ہو رہی ہیں، ذکر اذکار کیا ادا ہو رہے ہیں، کون سی دعائیں ادا ہو رہی ہیں، اس کا استحضار ہو، تو پھر ادھر ادھر دھیان نہیں بھٹکتا ہے، خشوع اور خضوع رہتا ہے نماز کے اندر. تو الذین هم عن صلاتهم ساهون، نمازوں سے غفلت برتنے والے منافقین ہیں. اور منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں رکعتوں کا چھوٹنا تھی. صحابہ منافقوں کو پہچانتے تھے نماز کے بعد کھڑے ہونے والوں کو دیکھ کر کے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ آج دو دو صفحے آرام سے ویسی کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. وہاں پر وہ رواج یہی تھا کہ جو منافق ہوتا تھا وہ دیر سے اس وجہ سے آتا تھا کہ اس کا دل نہیں لگتا تھا، نماز پڑھنا نہیں تھا اس کو اصلاً، تو وہ آتا تھا بعد کی نمازیں جو ہے اپنی طرف سے جلدی جلدی پڑھ لینے کے لیے، ورنہ پورے صحابہ آتے تھے حضور کے انتظار میں رہتے تھے، اس کے بعد نماز شروع ہوتی تھی. یا امام صاحب اور مؤذن صاحب جو ایک صف آ جانے کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے. وہاں پہلے رواج ایسا نہیں تھا, پورے آ جاتے تھے پھر نماز شروع ہوتی تھی, وقت پر پورے آ جاتے تھے. تو صحابہ اکرام کے دور میں رکعتوں کے چھوڑنے والے منافقین کی علامت ہوتی تھی. وہ جو لوگ رکعت چھوڑتے تھے تو شمار یہ کیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے, اس وجہ سے چھوڑا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت تھے اس معاملے کے اندر. ایک دن دیکھتے تھے, دو دن دیکھتے تھے, تیسرے دن کنڈے سے خبر لیتے تھے اس کی. ایک دن دیکھ لیا کہ رکعت چھوٹی ہے, دو دن دیکھے رکعت چھوٹی ہے, تیسرے دن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں جو ہے نماز کی اہمیت نہیں ہے, یا تو یہ منافق ہوگا یا پھر غفلت کی عمر اترا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ پابندی سے باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الذین هم یراؤون, اس کے بعد والی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ منافقوں کی ایک علامت ہے ریاکاری, دکھاوا کرنا. ریاکاری ایک ایسی صفت ہے, حضور نے ارشاد فرمایا اس کو تمثیل کے ساتھ میں, حدیث کے جو الفاظ ہیں دبیب النملۃ السوداء, ایک کالی جو چونٹی ہے اس کے چلنے کی آواز جو ہوتی ہے تاریک رات کے اندر اور تاریک دھاگے کے اوپر, کالے سیاہ دھاگے کے اوپر کالی چونٹی چلے اور اس کے کالے پیروں کے ساتھ چلے, تو کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا, کوئی اس کو سن نہیں سکتا. ایسے ریاکاری ایسی صفت ہے کسی کا پتہ ہی نہیں لگتا اس کو. ریاکاری اندر کی بات ہے, وہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا اصل میں کر رہا ہے. عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ریاکاری کرتا ہے تو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو وہ عزیز سمجھتا ہے, اسی وجہ سے ریاکاری کر رہا ہے. بہت بڑی بات انہوں نے فرمائی کہ آپ عبادت انجام دے رہے ہیں, عبادت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. تو اس کے اندر آپ اللہ کو نہیں دکھا کر کے کسی اور کو دکھا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ عزیز نہیں ہے, دوسرا عزیز ہے آپ کے نزدیک. اللہ کی ذات بڑی نہیں ہوگی, اب اس کی ذات بڑی ہو گئی, تاکہ اس سے آپ چاہتے ہیں کہ میری عبادت دیکھ, میری تعریف کر, میرا مرتبہ پہچان, میرا مقام دیکھ, میری دینداری دیکھ. ریاکاری کا مقصد یہی ہے نا, کسی بھی عبادت کو اس نیت سے ادا کی جائے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ تاثر قائم کریں کہ بڑا دیندار ہے, ریاکاری کا مقصد یہی ہے. تو عبادت انجام ہو رہی ہے اللہ کی, تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے آدمی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اللہ اس کے نزدیک اللہ کی ذات کمتر ہو گئی, نعوذ باللہ من ذلک. اور جس کو دکھانا چاہ رہا ہے اس کی زیادہ عزت ہو گئی اس کے دل کے اندر. تو اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ریاکاری شرک کے درجے والی چیز ہے, شرک خفی ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. الذین هم یراؤون, یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے ریاکاری, یہ منافقین کرتے ہیں. اس صورت میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ منافقین کی صفت ہے, مومن سے تو ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی ہے. ریاکاری اللہ کے ساتھ شرک تک کی بات ہو جاتی ہے. ویمنعون المعون, اور جو منافق ہوتے ہیں وہ برتنے کی چیزوں کو, معاون کا ترجمہ اکثر مفسرین جمہور نے زکات سے کیا ہے, منافق زکات نہیں دیتا. اور معاون کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ برتنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں, عام استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دینا. عام استعمال کی چیزیں جیسے پانی ہے وہ مانگ لیا کسی سے سفر کے دوران بازو والے سے, وہ دے دینا. یا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ڈول مانگا جاتا تھا, برتن مانگے جاتے تھے کھانے کے لیے, سالن کا نمک مانگ لیا جاتا تھا, پانی مانگ لیا جاتا تھا, رسی مانگ لی جاتی تھی کسی چیز کو باندھنے. تو اس طرح کی عام چیزیں جو ایک دوسرے سے مدد لی جاتی ہے, ضرورت کے موقع پر پوچھ لی جاتی ہے, وہ مراد ہے. تو منافق اتنا بخیل ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بھی نہیں دیتا لوگوں کو, بخل کی وجہ سے دینے کی چیزیں بھی نہیں دیتا ہے. تو بری صفت ہے, یہ بخیلی والی صفت ہے. تو اس میں تردید کی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو منافقانہ کردار سے, کافرانہ کردار سے بچاؤ. اور کفر یہ چیزوں کو خود بخود پیدا کرتی ہے. جس آدمی کے اندر کفر ہوگا وہ آدمی یتیموں کا حق ادا نہیں کر سکتا, خدمت خلق کیا کرے گا؟ اسلام ہمیں خدمت خلق سکھاتا ہے, مخلوق کی خدمت سکھاتا ہے. حضور کا طریقہ و حضور کی سیرت یہی ہے, مسکینوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کے ساتھ محبت پیدا کرنا, ان کا حق ادا کرنا. کھانا نہیں کھلانا, حضور تو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ کما کے دیتے تھے نا. حضور اپنی تنخواہ میں سے لوگوں کو دے, اپنی اجرت میں سے لوگوں کو باضابطہ دیا کرتے تھے. حضور کے خاص صفات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا, وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق, آپ کمزوروں کی مدد کیا کرتے تھے, مظلوموں کی حمایت کیا کرتے تھے. جو لوگ کما نہیں سکتے تھے, اپاہج ہوتے تھے, لنگڑے ہوتے تھے, لولے ہوتے تھے یا معذور ہوتے تھے, آپ اپنی کمائی میں سے ان کو دیتے تھے, آپ کا کام تھا یہ. تو ولا یحض علی طعام المسکین کفر کی صفت ہے, کھانے والے کے اندر کسی کی ترغیب بھی نہیں دینا, خود بھی ادا نہیں کرنا. اسلام کی صفت کھانا کھلانا بھی ہے, دوسروں کو ترغیب دینا بھی ہے, اور دوسروں کو اپنے مال میں سے کچھ دینا بھی ہے. اعانت کرنا اسلام کی صفت ہے. اور پھر اس کے بعد والی روایتوں میں منافقانہ صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے. نمازوں سے غفلت منافق کی ہوتی ہے, اور ریاکاری منافق کی علامت ہے, اور عام برتنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی نہ دینا, بخلت کا معاملہ کرنا. عرب کے اندر بخیلی بہت بڑا بری صفت مانی جاتی تھی, آج بھی مانی جاتی ہے, پہلے بھی مانی جاتی تھی, لیکن اس کے باوجود منافقوں کے اندر وہ صفت بھی پائی جاتی تھی. عرب کسی کو بخیل بول دیں ان کے نزدیک بڑی گالی ہے وہ آج بھی, کیونکہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اوصاف پیدا کیے ہیں. اگرچہ وہ لوگ زمانے جاہلیت کے اندر جن صفات کے ساتھ متصف تھے, وہ صفات ان لوگوں نے جو پیدا کی اپنے اندر, علماء اس سورۃ القریش کے تحت میں بہت سارے مضامین ہیں, اس میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو کیوں چنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے اور آپ کے ساتھیوں اور صحابہ بنانے کے لیے, تو ایک لمبی تفصیل ہے اس کی. مختصر یہ ہے کہ اسلام کو پھیلانے میں جن صفات کی ضرورت تھی, وہ صفات, وہ ملکات, وہ استعداد, وہ صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھی. انہی صفات کے اندر سخاوت جیسی صفت, اسلام کی خاص صفات میں سے یہ سخاوت, وہ قریش کے اندر پائی جاتی تھی. وہ جذبہ ایک دوسرے, سخاوت جو ہے ایک دوسرے سے محبت پیدا کرنے والی چیز ہے. آدمی ایک دوسرے کو دے گا لے گا, زیادہ اہتمام کرے گا, ضیافت کرے گا, اسے محبتیں پیدا ہوتی ہے, دل جڑ جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے سورۃ المعون کے اندر بھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور برتنے کی چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں کو خاص طور پر رد نہیں کرنا چاہیے کوئی پوچھے تو. پانی کوئی پوچھے تو رد مت کرو, نمک کوئی پوچھ لے تو رد مت کرو. پہلے زمانے میں اس کی ضرورت زیادہ ہوتی تھی, آج کل اس کی ضرورت نہیں ہے. تو پانی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ رد نہ کیا جائے, آگ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ رد نہ کی جائے. آگ لیتے تھے پہلے اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے, بازو والوں سے تھوڑا لے لیے تھوڑی سی آگ, اپنی اس چنگاری لا کر کے اپنے چولہے میں لگا لیے لوگ, اس کا بہت زیادہ رواج تھا وہاں پر. آپ نے فرمایا کہ ان تین چیزوں کو رد نہ کیا کرو. حضور کا مقصد یہی تھا کہ ایسی معمولی جو برتنے کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے ہیلپ لیتے ہیں لوگ, ایسی چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کو بھی بندہ رد کر دے تو خدمت خلق کیا کرے گا پھر. مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہو آپ کے پاس, اس زمانے کے اندر الگ الگ چیزیں ہیں, زمانے کے چارجر ہو گیا, وائی فائی ہو گیا, اس زمانے کے اندر مخلوق کی خدمت کی چیزیں ہیں. صحیح جذبے سے صحیح چیزوں کو اگر صحیح مقصد میں استعمال کر رہا ہو, مصرف میں استعمال کر رہا ہو تو دینا چاہیے. لیکن آج کل آگ نہیں دے سکتے آپ, آگ جو دی جاتی ہے آج کل وہ غلط مقصد کے لیے لی جاتی ہے. وائی فائی ایسے بچوں کو دینا جو دیگر چیزوں میں لگاتے ہوں, فلموں کے اندر, گانوں کے اندر, میوزکوں کے اندر, وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو جو چیزیں اچھی ہوں, خیر کی ہو, بھلائی کی ہو, اور عام طور پر بڑھتی جاتی ہوں, ان چیزوں کو دینا چاہیے, اسلامیت ترغیب دیتا ہے. اور ان چیزوں سے بھی رک جانا یہ منافقوں کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اوصاف حمیدہ سے متصف فرمائے اور ایمان والی صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا وارحم احيانا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.